بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، حضرة حكيم الأمة نور الله مرقده ارشاد فرماتے ہیں کہ دین اختیار کرنے سے آدمی کا فہم بھی درست ہو جاتا ہے. یہ فہم جو ہے، فہم، انڈرسٹینڈنگ، سمجھ، اس کی تین قسمیں ہیں. ایک ہے کج فہمی، یعنی ٹیڑھی سمجھ. کسی چیز کو سنتا ہے، کوئی بات سنتا ہے، تو اس بات کو سن کر اسے الٹی سمجھ آتی ہے، کج فہمی. جیسے کوئی باپ یا کوئی ماں، خاندان کا کوئی بڑا، کوئی استاد اپنے شاگرد سے، اپنے بیٹے سے پیار محبت سے کوئی بات کہے کہ بیٹا، جن دوستوں سے تمہارا تعلق ہے یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، تو اگر کج فہمی ہوگی، اندر سے فہم جو ہے وہ ٹیڑھی ہو گئی ہوگی، بے دینی کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، یہ سمجھ اور انڈرسٹینڈنگ جو ہے یہ کبھی کبھی ٹیڑھی ہو جاتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے لندن کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو وہ عقل بولٹن ہی کا سوچتی ہے، اسے بولٹن ہی نظر آتا ہے، دوسری طرف اپوزٹ ہی نظر آتا ہے. تو باپ بہت خیر خواہی سے کہتا ہے کہ بیٹا، جن لوگوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے مناسب نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے میں اچھے لوگ نہیں ہے، یہ شراب پیتے ہیں، ڈرگ پیتے ہیں، اچھے لوگ نہیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا. تو اس کے ذہن میں بات کیا آتی ہے کہ میرے باپ کو تو مجھ سے دشمنی ہے، وہ تو ہمیشہ میرے ساتھ لڑتا جھگڑتا ہی رہتا ہے. کج فہمی، ٹیڑھی فہم. فہم ٹیڑھی ہے، الٹی. ہوشیار تو بہت ہے، ایسا نہیں کہ ہوشیار نہیں ہے، ہوشیار ہے، مگر انڈرسٹینڈنگ ٹیڑھی اور الٹی. جیسے کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو جب یہ کہا جاتا تھا کہ مردار گوشت کو مت کھاؤ، جو جانور مر جاوے اسے مت کھاؤ، تو جب کج فہمی ہو جاتی ہے تو وہ جواب میں کیا کہتے تھے کہ چھری کے ذریعے جسے انسان قتل کرتا ہے اسے کھانے کی اجازت، اور جسے اللہ خود مارتا ہے اسے کھانے کے لیے منع کر رہے ہیں. دیکھو نا کیسی دلیل پیش کی، یہ کج فہمی. ان کو جب کہا جاتا تھا کہ بھائی غریبوں پہ خرچ کرو، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو غریب کس نے رکھا، مال و دولت کون دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، تو جن کو اللہ بھوکا رکھنا چاہتا ہے ان کو ہم کیوں کھلائیں. کج فہمی اسے کہتے ہیں. اسی لیے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کج فہمی سے، اللہ حفاظت فرمائے. کج فہمی ایک یہ. دوسری چیز ہے کم فہمی. بیچارہ ہوشیار ہی نہیں، یہ تو بہت ہوشیار ہے مگر عقل غلط رستے پہ پڑ گئی ہے. جیسے دیکھو یہ چھری ہے، چھری ہے، بہت تیز، بہت شارپ، عمدہ قسم کی، اعلی کمپنی کی بنی ہوئی. اب اگر اس سے آپ صحیح کام لیں گے تو فروٹ کاٹیں گے اور لوگوں کو کھلائیں گے، گوشت کاٹ کر لوگوں کو کھلائیں گے، مگر اسی چھری کو اگر غلط راستے پہ آپ ڈال لیں تو کسی کو قتل کریں گے آپ. तो होशियार तो बहुत है मगर कज फहमी, वो होशियारी टेढ़ी हो गई है, उल्टी, सीधा काम नहीं करती, उल्टा काम करती है, गलत रास्ते पे। अल्लाह हमें इससे बचाए। हाँ। अल्लाह, और ये कज फहमी जो है, कज फहमी ये अल्लाह की तरफ से अजाब और पकड़ है। अल्लाह जब किसी जहन्नम में डालना चाहते हैं तो कज फहमी में मुबतला कर देते हैं, जिसे सुम्म कसत कुलूबुकुम मिन बाद ज़ालिक, जिसे दिल सख्त हो जाता है, सख्त हो जाता है तो उसमें फिर हिदायत नहीं जाती। तो इसी तरह फहम जो है उसे भी अल्लाह माउफ कर देते हैं, वो उल्टा ही सोचती है, सही रुख पे नहीं आ सकती। इसलिए अल्लाह की खूब पनाह मांगो। जो आदमी गुनाह करता रहता है वो फिर दूसरी ही सोचता है। ये गलत अकीदे के हामिल जितने लोग इस्लाम में पैदा होते हैं, गलत गलत नजरियात के, ये सब कज फहमी में मुबतला, ये अल्लाह की तरफ से अजाब और पकड़ है। दूसरा है कम फहमी, बेचारे की समझ ही कम है, यानी होशियारी कम। तो होशियारी अगर कम है तो उसे बात समझ में भी कम ही आएगी। जैसे एक उस्ताद ने अपने एक शागिर्द से कहा कि भाई तू तो कभी कोई सवाल नहीं पूछता। तो बेचारे की समझ ही कम थी, तो कुछ बात समझ में ज्यादा आवे तो सवाल तो पूछे ना। सवाल तो उसको होता है जिसकी कुछ समझ होता है। तू कोई सवाल ही नहीं पूछता, ये भी पूछता है, ये भी पूछता है, ये भी पूछता है, ये भी पूछता है। बेटा सवाल पूछा करो, इससे बहुत फायदा होता है। हदीस में भी आता है कि अस्सुआलु निसफुल इल्म, सवाल जो है वो आधा इल्म है। इससे कि आदमी सवाल पूछता है तो उसके जवाब में इल्म हासिल होता है। मगर सवाल सवाल हो, एक काम का सवाल होगा तो इल्म आएगा ना। तो बेटा सवाल पूछा करो, पढ़ते पढ़ते कोई चीज जहन में आए तो सवाल पूछो। तो उस्ताद ने पढ़ते पढ़ते मसला बयान किया कि मगरिब के वक्त सूरज जब गुरूब हो जाए तो इफ्तार कर लेना चाहिए। तो उसने फौरन हाथ उठाया, तो उस्ताद बहुत खुश हुआ कि आज ध्यान से पढ़ रहा है। कहा जी बेटा। तो उसने कहा उस्ताद जी अगर सूरज गुरूब ही ना हो तो क्या करें। अब रोजाना सूरज गुरूब हो रहा है, जब से वो पैदा हुआ है देख रहा है कि सूरज तो गुरूब होता ही होता है, मगर फिर भी ये इश्काल जहन में आएगा अगर सूरज गुरूब ना हो तो उस दिन क्या करना चाहिए, उस दिन कब इफ्तार करना चाहिए। तो ये कम फहमी। हजरत हकीम मोहम्मद थानवी नबरल्लाहु मरकदहु इरशाद फरमाते हैं कि भाई समझाने वाला, पढ़ाने वाला, मुदर्रिस, मुरब्बी, शेख, बाप कितना ही होशियार क्यों ना हो, मगर उसके असर अंदाज होने के लिए जिसको समझाया जा रहा है उसकी अपनी भी कुछ पूंजी होनी चाहिए, उसके पास भी समझ की पूंजी होनी चाहिए। अगर समझ की पूंजी नहीं तो कुछ भी नहीं। और हजरत ने फिर इस पर से एक किस्सा सुनाया है कि एक साहिब थे, तो उनको सफर में जिसके लिए वो काम करते थे ये कहा कि भाई देखो हम सफर कर रहे हैं, तो काफिले में जब सफर करते हैं तो कभी किसी की कोई चीज ऊंट पर से नीचे गिर जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत भी है और मामूल था। आप बहुत होशियार थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जैसा होशियार अल्लाह की कायनात में कोई पैदा ही नहीं हुआ। बाज ज़ईफ रिवायतों से ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ने अकल को पैदा किया और अकल के 100 हिस्से किए, एक हिस्सा पूरी मखलूक पर तकसीम किया और 99 हिस्से अपने नबी को दिए। अकल जो है बहुत बड़ी चीज है, ये नेमत है अल्लाह ताला की बहुत बड़ी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पीछे रखते थे, क्यों, कोई चीज गिर जाए किसी की, काफले से कोई पीछे रह जावे तो उसका फायदा क्या हुआ। फायदा यह हुआ कि एक गजवे से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस हो रहे थे तो हजरत सफवान इब्ने मुअत्तल अस्सुलमी रजी अल्लाह तआला अन्हु को यह काम सौंपा कि तुम पीछे रहो, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पीछे आओ ताकि देखते देखते आवे। तो वो कहते हैं कि जब मैं चलते चलते एक जगह पर पहुंचा तो मैंने देखा कि आयशा अकेली लेटी हुई है। भाई क्यों, इसलिए हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा इस्तिंजे के लिए गई थी, और वो डोली आती है तो डोली और हौदज के अंदर हजरत आयशा को बिठाकर सफर कराते थे, اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عمر میں بھی چھوٹی تھی اور بہت ہلکی پھلکی تھی, اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مجاہدین تھے, مضبوط تھے. تو جب وہ ڈولی کو اٹھاتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اندر بیٹھی ہوئی ہے بھی کہ نہیں. ابو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ استنجے کے لیے چلی گئی, ادھر اعلان ہو گیا کہ سفر سفر سفر, تو انہوں نے ڈولی کو اٹھایا اور اٹھا کر گئے. اور پردے کا اتنا زیادہ اہتمام تھا کہ پوچھتے بھی نہیں تھے کہ ام المومنین اندر بیٹھ گئی ہے کہ نہیں, بس جب اعلان ہوتا تھا تو قاعدہ یہ تھا کہ وہ بیٹھ جائیں اور یہ اٹھا کر کے رکھ دیں, بات چیت نہیں ہوتی تھی. آج کل تو پردہ صرف نام کا رہ گیا ہے, نام کا. گھروں میں جو میری مائیں میری بہنیں سن رہی ہیں وہ ذرا دھیان سے سنیں کہ بدن پر حجاب کا آ جانا, چہرے پر نقاب کا آ جانا, یہ فریلی لوگوں سے بات چیت کرنے اور فریلی بازاروں میں اور باہر گھومنے کا لائسنس نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے کہ حجاب میں نقاب میں اب جس کسی سے چاہے بات کرو, جہاں چاہے گھومو پھرو. ایک عورت حجاب میں ہے, ایک عورت نقاب میں ہے, وہ آپ کے سامنے صوفہ پر بیٹھ کر کے آپ سے بات چیت کر رہی ہے تو جسم بھی تو نظر آتا ہے, اور پھر ایک گھنٹے دو گھنٹے آپ سے بات کرے گی, آج کرے گی کل کرے گی پرسوں کرے گی ترسوں کرے گی, اس کی آواز آپ کے کان میں, آپ کی آواز اس کے کان میں, بے تکلفی پیدا ہوگی. پردے کا جو حکم ہے حق تعالی شانہ کی طرف سے, اس میں صرف چہرے کو اور بدن کو ڈھانپنا نہیں ہے, بہت کچھ ہے اس پہ. یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. دیکھو امہات المومنین کو کہا جا رہا ہے کہ جب تمہیں کسی پرائے مرد سے گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آ جائے, فلا تخضعن بالقول, تو پست آواز سے نرم نرم گفتگو نہیں کرنی چاہیے تاکہ اس کے دل میں تمہاری محبت پیدا نہ ہو. عورت کی آواز میں یوں بھی حق تعالی شانہ نے نزاکت رکھی ہے تو دل میں اتر جاتی ہے آواز. فیت مع الذی فی قلبہ مرض, تو تمہاری آواز میں ہو جو سختی ہونی چاہیے, بات چیت میں بہت نرمی نرمی میٹھی میٹھی آواز سے بات نہیں کرنی چاہیے, ورنہ وہ جو آیا ہوا ہے اور اس کے دل میں مرض ہے, عورتوں کی طرف میلان ہے, تو وہ دوبارہ آئے گا کہ یہاں کچھ کام بن جائے ایسا ہے. غور کرو اس آیت پر, کس کو کہا جا رہا ہے بولو بھائی؟ امہات المومنین کو. اور دور کون سا ہے؟ خیر القرون, صحابہ کا دور. اس وقت بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ فیت مع الذی فی قلبہ مرض, کہ کہیں وہ شخص جس کے دل میں مرض ہو, مرض عورتوں سے ناجائز تعلق رکھنے کا مرض ہو, اس کا دل تمہاری طرف مائل نہ ہو جائے اور وہ لالچ نہ کرنے لگ جاوے کہ یہاں کچھ کام بن جاوے ایسا ہے. معلوم ہوا کہ اس قسم کے مرض والے لوگوں کا اس خیر القرون کے دور میں بھی وجود تھا, تو آج ہمارے دور میں, ہمارے دور میں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دل صاف ہونا چاہیے, دل صاف ہونا چاہیے. یہ کیا کہ آنکھ کی حفاظت اور پردہ اور حجاب اور عورتوں سے, بھائی دل صاف نہیں ہے اسی لیے تو یہ سارے ہیرے بہانے تو تلاش کر رہا ہے. اگر تیرا دل صاف ہوتا تو اس طرف میلان ہی کیوں ہوتا؟ بھائی دل صاف ہوتا تو کیا اشکال تھا اگر عورت حجاب میں آ جاتی؟ دل صاف ہوتا تو تجھے کیوں اشکال ہو رہا ہے دل میں اگر میلان ہی نہیں ہے؟ ایک شخص جو ہے اسے گاجر کا حلوہ پسند ہی نہیں ہے, اور ڈاکٹر اگر اسے کہہ دے کہ بھائی پرہیز یہ ہے کہ گاجر کا حلوہ مت کھاؤ, ایک لفظ نہیں بولے گا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے یا تین مہینے کے لیے. اگر کبھی کبھی تھوڑا بہت چکھ لیا کروں تو کوئی حرج تو نہیں؟ یہ کون کہے گا جس کو گاجر کا حلوہ پسند ہوگا؟ یہ حجاب نقاب اس میں ہیلے بہانے وہی تلاش کرتا ہے جس کے دل میں مرض ہوتا ہے. مرض نہیں ہے تو وہ سارے ہیلے بہانے کیوں تلاش کرے گا؟ جس کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس کے, چاہے عورتوں کو زندگی بھر کے لیے آپ اس سے دور کر دو, اس کو کیا پڑی اس سے؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مرض ہے دل میں. اور صحابہ کے دور میں کہا جائے کہ فیت مال لدی فی قلبی ہی مرض. اچھے اچھے گھرانوں میں, اچھے اچھے گھرانوں میں عورتیں جو ہیں وہ پرائے مردوں سے, پرائے مردوں سے کیا مطلب, جن سے ان کا کوئی تعلق نہیں پردہ کرتی ہے, مگر جن سے روز مرہ کے تعلقات ہیں ان سے پردہ نہیں کرتی. حالانکہ پردہ اصل کس سے ہے, جن سے روز مرہ کے تعلقات ہیں, اس لیے کہ خطرہ زیادہ وہاں ہے. تعلقات کہاں پیدا ہو جاتے ہیں, ایسے شخص سے پیدا ہو جاتے ہیں جس کو اسٹریٹ میں آپ سب سے پہلی مرتبہ ملتے ہیں. تعلق تو اس سے ہو جاتا ہے جو آپ کے شوہر کا دوست ہے اور بار بار گھر میں آتا ہے. دیور سے تعلق ہو جاتا ہے, بہنوئی سے تعلق ہو جاتا ہے. اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پردے کے مسائل بیان فرمائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس زمانے میں لوگ ایکسٹینڈڈ فیملیز میں رہتے تھے, تو ایک ہی گھر میں سب رہتے تھے, تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دیور ہے, دیور یعنی میرے شوہر کا بھائی, عورت کے شوہر کا بھائی, بردر ان لو, اس سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے؟ اس سے کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو بہت مشکل ہوگا. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت مشکل ہے, ایک گھر میں رہ کر کے پردہ. بیچاری کوئی بچی کسی مدرسے میں پڑھ کر آتی ہے, اس کی شادی ہوتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ بھائی میرے لیے تو مسئلہ ہے, اس لیے کہ پردے کا اہتمام کرو, جب ہم کچن میں ہوں تو یہ نہ آئے, جب انہیں کچن میں آنا ہو تو ہمیں اطلاع کرے تاکہ ہم ایک سائڈ پر ہو جائیں. تو کہتے کہ بھائی یہ پردہ تو بہت مشکل ہے, یہ اس گھر میں نہیں ہو سکے گا, پریکٹیکل نہیں ہے. تو ہمارے گھروں میں اس وقت جتنی فیسیلٹیز ہیں, کچن ہے, کچن کے اندر پینٹری ہوتی ہے, سٹور روم ہوتا ہے, کچن کے ساتھ ٹوائلٹ ہوتا ہے, کچن کے ساتھ نیچے باتھ روم ہوتا ہے, تو اگر کوئی اندر دیور آنا چاہے وضو کرنے کے لیے تو تھوڑی دیر کے لیے عورت پینٹری میں چلی جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کے زمانے میں اتنی زیادہ فیسیلٹیز نہیں تھی کہ کچن کے ساتھ پینٹری بھی ہو اور فلاں بھی ہو اور فلاں بھی ہو. ہمارے یہاں ایک ایک گھر میں تین تین چھ چھ کمرے ہوتے ہیں اوپر نیچے کے ساتھ, وہاں تو بس ایک ہی. تو جب ان لوگوں نے ایسے حالات میں پردہ کر کے دکھایا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اور پھر ایک ہی گھر میں اگر آپ سب رہتے ہیں تو پردے کا طریقہ سیکھو گے. ہم پردہ کرنا چاہتے ہیں, ہم کس طرح کریں؟ ایسا کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر مرتبہ آپ کو کچن میں جانے کی ضرورت پڑے تو آپ کی بھابھی کو کچن میں سے نکلنا ہی پڑے, کوئی ضروری نہیں. طریقہ سیکھو, بڑا کچن ہے وہ ایک کونے میں کھڑی ہو جائے, نیچے نگاہ کر لے اور آپ پیچھے سے نکل کر کے سیدھے بیت الخلاء میں چلے گئے. دوبارہ ٹوائلٹ میں سے نکلنا ہے تو دروازہ کھٹکھٹاؤ تاکہ وہ آپ کی بھابھی جو ہے وہ دوبارہ اپنے آپ کو سنبھال لے اور وہ کہہ دے کہ ہاں اب آپ آ سکتے ہیں, تو پھر نیچے سے گزر جاؤ. حق تعالی شانہ نے جس چیز کا ہمیں حکم کیا ہے, تو جس وقت ہمیں حکم کیا تھا اس وقت حق تعالی شانہ کو علم تھا کہ قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں وہ کس قسم کے گھروں میں, کس قسم کے لوگوں کے ساتھ, کن حالات میں رہنے والے تھے, یہ سب جان کر. یہ نہیں تھا کہ اللہ کو اس وقت معلوم نہیں تھا کہ جو ایکسٹینڈڈ فیملیز میں انگلینڈ میں رہیں گے ان کے لیے پردہ بہت مشکل ہو جائے گا اور اللہ نے غلطی کر دی. اللہ کو یہ علم نہیں تھا کہ ہمارا یہاں سچویشن کیا ہوگا. اصل بات یہ نہیں ہے میرے بھائیو, اصل میں ہم پردہ ہی نہیں کرنا چاہتے, پردہ ہی نہیں کرنا چاہتے. حج جیسی عبادت, اللہ اکبر, حج جیسی عبادت, حج جیسی عبادت, یہاں سے وہاں تک جاتے ہیں پاک جگہوں میں, عورتوں کا سیکشن الگ, مردوں کا سیکشن الگ, اور احرام کی حالت میں ہے. مگر ابراہیم بھائی عائشہ بہن سے بات کر رہے ہیں, پر عائشہ بہن احمد بھائی سے بات کر رہے ہیں, اپنے اپنے پردوں سے باہر نکل کر وہ پیسج میں فری مکسنگ, کوئی احتیاط نہیں. یعنی حالت احرام میں بے پردگی کا گناہ, اللہ اکبر, حالت احرام میں, حرم شریف میں ہوٹل کے ایک کمرے میں سب جمع ہوتے ہیں نامحرم, اور بیٹھ کر کے بات چیت کرتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں. پردے کا بھائی اللہ کے واسطے اہتمام شروع کرو. کرو گے بھائی؟ دیکھو یہ یہاں باتیں جو ہوتی ہیں, باتیں ان کا مقصد اور خلاصہ یہی ہے کہ ہم بہت سیریسلی سوچیں اس پر, اور اپنے ذہن میں یہ جو بات ہم نے بٹھا لی ہے کہ بس بھائی گھر میں جتنا پردہ ہے اس سے آگے تو بہت مشکل ہے, نہیں کرو, नहीं कि ये करना है हमें, कैसे करें हम, कैसे करें हम, करना है हमें। और सीला रहमी, रिश्तेदारी, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। भाभी है, बीमार हो गई, अब खबर लेने के लिए गए, दरवाजे के पास खड़े हो जाओ जिस कमरे में लेटी हुई है और कहो कि बहन आपकी तबीयत ठीक है, खैरियत से हैं आप, अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए, हम दुआ कर रहे हैं, किसी चीज की जरूरत हो तो बतलाना। और अब भाई के साथ चले गए दूसरे कमरे में और बैठ गए। कहीं सफर में जाना है, सफर से आना है उम्रे के लिए, तो भाभी भी कह सकती है कि आप तशरीफ ले जा रहे हैं उम्रे के लिए, हमारे लिए दुआ करना, हमारी तरफ से सलाम पेश करना, और घर की फिक्र मत करना, हम लोग हैं यहां। हो गई, खत्म हो गई बात, सब कुछ हो सकता है अगर करना चाहे तो, सब कुछ हो सकता है अगर करना चाहे तो। पर्दा जो है बहुत ही अहम मेरे भाइयों, बहुत अहम। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो अभी बच्चे थे, जैसे होता है ना नाबालिग बच्चा हमारे दोस्त का, तो वो आता जाता है तो घर में औरतों के सारे काम वो कर लेता है, और अचानक ही वो बालिग हो जाता है। अब बालिग हो जाता है तो एकदम से कह देना कि भाई अब तुम्हें अंदर नहीं जाने का, उसके लिए भी बेचारे के लिए कितना मुश्किल होगा। और मैं तो अभी बच्चा ही हूं, और अंदर जितनी औरतें हैं वो सब मेरे लिए मां के बराबर, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता। और अंदर औरतों को भी सदमा होता है कि भाई वो हमारा बच्चा जैसा हो गया था, आता जाता रहता था। और बहुत से लोग, जैसे मैंने पहले कहा कि दिल साफ हो तो कुछ नहीं, हदीस शरीफ में और कुरान में किसी जगह पर यह नहीं लिखा है कि आपको पर्दे का एहतमाम वहां करना चाहिए जहां आपके दिल में बुरे ख्याल आ रहे हों। बुरे ख्याल आए ना आए, पर्दे का हुक्म है, ये कहीं शर्त नहीं लगाई है कि अगर कोई गड़बड़ होने का इम्कान हो तो पर्दा करना है। एहतमाम करो इसका, अपने घर में औरतों को समझाओ। ये शक शुबह वाली बात नहीं कि मुझे मेरी बीवी पर शक है, नहीं, अल्लाह का हुक्म, ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए काम करना है। और जैसे मैंने पहले अर्ज किया, इस मुल्क में तो बहुत आसान, तकरीबन तकरीबन हर शख्स के घर में दो कमरे होते हैं नीचे। जिन लोगों के घरों में पहले पर्दे नहीं थे, हक ताला शानहु ने उनको दीन की तौफीक अता फरमाई, उनके घरों में बच्चों ने इल्म हासिल किया, तो पर्दा आया, और ऐसा पर्दा आया, ऐसा पर्दा आया कि माशाल्लाह। और वो कोई, ये सख्त पर्दे का मतलब ये नहीं कि लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, नहीं नहीं बहुत सुकून हो जाता है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा है। और फिर जो है वो इस पर्दे की बरकत से हया का पर्दा आएगा, हया का पर्दा, हया। और हया का पर्दा का क्या मतलब, अब वो पराए मर्द के साथ जब गुफ्तगू करने की नौबत आएगी तो उसे झिझक महसूस होगी, और मर्द को भी जब पराई औरत के साथ टेलीफोन पर भी बात करने की नौबत आएगी तो झिझक महसूस होगी। है अहमद भाई, वो घरवाली कहेगी कि नहीं अच्छी बातें मैं बाद में फोन करूंगा, एकदम फोन रख देगा, ज्यादा बोल नहीं सकेगा। आज देख लीजिए निकाब हिजाब वाली औरतें स्ट्रीटों पर घूमती हैं, लंबी लंबी दाढ़ियों वाले और नेक लोग स्ट्रीटों पर घूमते हैं, चलते फिरते हैं, मगर जहां कहीं उनको ऐसा लग गया कि ये कोई पहचान वाली हमारी औरत है, वो चल जरा बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा हो जाता है, तो हिजाब निकाब में और वो दाढ़ी में वहां रोड के ऊपर इत्मीनान से खड़े होकर के बात कर रहे हैं। ऐसा कोई हया वया लगती नहीं, पहले जमाने में औरतों में हया इतनी थी कहीं एकदम मर्दों को देख करके दूर चली जाती थी। मर्द जो है वो औरतों के सामने से गुजरने से कतराती थी, हया थी, अब वो हया नहीं रही। तो अर्ज करने का मंशा मेरे भाई जो ये है कि हया बहुत जरूरी है, पर्दा बहुत जरूरी। तो हजरत सफवान इब्ने मुअत्तल रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जब वहां पहुंचा वो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा पीछे रह गई थी, और पर्दे का इतना ज्यादा एहतमाम था, पर्दे का, कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा वहां पीछे लेटे लेटे सो गई तो उनका यूं चेहरे पर से निकाब हट गया, और हजरत सफवान जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये तो उम्मुल मोमिनीन है, तो उन्होंने कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हजरत आयशा यहां के लिए क्या कर रही है? तो हजरत आयशा फरमाती हैं کہ میں تو نیند میں اطمینان سے پڑ گئی تھی، ان کی انا للہ کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی. اب ظاہر ہے کہ مجھے اور آپ کو یہاں اشکال پیدا ہوتا، اور اشکال تو کیا پیدا ہوتا، ہم اس سے دلیل پکڑ لیتے، دلیل پکڑ لیتے کہ حجاب اگر اتنا ضروری تھا تو حضرت صفوان ابن معطل نے کیسے پہچان لیا کہ یہ حضرت عائشہ ہے. تو ہم دلیل پکڑ لیتے کہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس سے پتا یہ چل رہا ہے کہ کوئی پردہ وردہ ضروری نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے حفاظت فرمائی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ صفوان ابن معطل جب آئے تو انہوں نے مجھے پہچان لیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حجاب کی آیت نازل فرمائی تھی، اس سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے. اس سے وہ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ حجاب کی آیت کے اترنے کے بعد انہوں نے مجھے نہیں دیکھا تھا. یہ ایک مستقل بحث ہے نا کہ چہرے کو ڈھانپنا چاہیے یا نہیں. اگر چہرے کو ڈھانپنا ضروری نہ ہوتا تو حضرت عائشہ کو یہ وضاحت کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی کہ حضرت صفوان ابن معطل نے مجھے پہچانا کیسے. بھائی اشکال تو اسی لیے پیدا ہوا نا کہ اس لیے کہ عورتیں چہرے کو ڈھانپ کر کے رہتی تھیں، تو سوال یہ پیدا ہوا کہ صفوان ابن معطل نے دیکھ کر پہچان کیسے لیا کہ عائشہ ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں، اس وجہ سے مجھے پہچانا کہ وکانا یرانی قبل الحجاب، وہ مجھے حجاب کے نازل ہونے سے پہلے دیکھا کرتے تھے، اس لیے کہ ہم لوگ حجاب نہیں پہنتی تھی. معلوم ہوا کہ بعد میں ہم حجاب پہننا شروع کر دیا تھا ہم نے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پیچھے کم فہمی پر سے بات اصل چلی تھی. تو حضرت فرماتے ہیں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کہ ایک صاحب تھے، اس نے ایک نوکر رکھا اور کہا کہ تم 2-3 کلومیٹر پیچھے چلا کرو اور دیکھنا کوئی چیز گر نہ جاوے. اب چلتے 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 ان لوگوں نے ایک منزل کی تو وہ جو اصل تھے سیٹھ صاحب، انہوں نے کہا کہ میرا وہ بٹوا ذرا لاؤ. بٹوا تلاش کر رہے ہیں ادھر ادھر تو مل نہیں رہا ہے. تو وہ صاحب جو پیچھے والے تھے انہوں نے کہا کہ وہ تو پیچھے گر گیا ہے، پیچھے 2 میل پہلے آپ کا بٹوا گر گیا ہے، ہم نے دیکھا ہے. تو کیا پھر تو نے اٹھایا نہیں؟ تو کہا آپ نے تو کہا کہ کوئی چیز گر جائے تو دیکھ لینا، تو دیکھ لیا ہم نے اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا. دیکھ دیا کم فہمی. اچھا بھائی بہت اچھی بات. اب ذرا وہ ناراض ہوئے اور ڈانٹ کر کہا کہ بھائی تو پیچھے پیچھے چل اور دیکھتا رہ کے کوئی چیز گرے نہیں، اور جو چیز بھی گر جائے، تاکہ جو چیز بھی گر جائے اسے لیا ہمارے پاس. اب دوسری جگہ پر منزل کی اور اس کا انتظار کیا تو وہ پیچھے آدھ پون گھنٹے کے بعد پہنچا. تو ایک بہت بڑا تھیلا اپنے گھوڑے کے اوپر لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑا. کہا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ تو کہا آپ نے فرمایا تھا کہ جو چیز بھی گر جائے تو اس میں رکھ لیا کرو. تو کہا کہ بھائی ہے گیا گیا چیز گری ہے. تو کہ جتنے گھوڑے آگے چل رہے تھے ان کی لید گری ہوئی ہے، وہ ہم جمع کر رہے تھے. تو کج فہمی اور کم فہمی. اور تیسری چیز ہے غلط فہمی. دیکھو اللہ نے یہ بزرگوں کے ملفوظات کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں کیا سکھا دیتے ہیں، حالانکہ اس میں یہ بات نہیں ہے، مگر اللہ تعالی اس کی برکت سے یہ ہم سے بلواتے ہیں. یہ تیسری چیز ہے غلط فہمی. غلط فہمی ایک تو ہے کج فہمی ٹیڑی، اب وہ دوسرے رخ پر ہی سوچے گی، آپ ادھر کا بتائیں گے تو وہ ادھر ہی کا نیچرل کج فہمی ہو گئی. اللہ حفاظت فرمائے ہماری، اللہ حفاظت فرمائے. کج فہمی، اب اسے کہو کہ بھائی زکات ادا کرو تو وہ کہے گا کہ یہ تو ٹیکس ہے، ٹیکس میں اور زکات میں کیا فرق. اگر کہو کہ بھائی سود سے بچو تو وہ کہے گا کہ خرید و فروخت میں اور سود میں کیا فرق ہے. ہم آپ سے کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے ہم نے خریدی 5 پاؤنڈ میں اور آپ کو بیچ دی 7 پاؤنڈ میں، تو 2 پاؤنڈ کا نفع ہوا کہ نہیں؟ تو کہا کہ اسی طرح تو ہے کہ ہم نے آپ کو 5 پاؤنڈ دی اور اس کے بدلے میں 7 پاؤنڈ لے لیے سود، فرق کیا ہے دونوں میں؟ کج فہمی. یہ بھی کج فہمی. بھائی دل صاف ہونا چاہیے، پردے کی کیا ضرورت ہے. اور کم فہمی، سمجھ ہی بیچارے کی کم ہے فطری طور پہ. وہ کج فہمی جو ہے، کج فہمی وہ روحانی اعتبار سے بیمار ہے، اور کم فہمی وہ جسمانی اعتبار سے بیمار ہے، عقل ہی کم بیچارے گی. اور تیسری ہے غلط فہمی. غلط فہمی کہتے ہیں مس انڈرسٹینڈنگ کو. مس انڈرسٹینڈنگ. ایک تو ہے کہ ٹیڑی انڈرسٹینڈنگ اور ایک لیک آف انڈرسٹینڈنگ اور ایک ہے مس انڈرسٹینڈنگ. مس انڈرسٹینڈنگ کا کیا معنی؟ مس انڈرسٹینڈنگ چلتے چلتے آپ نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ہماری فکر میں تھے, ہم نے جواب نہیں دیا, تو آپ کو ایسا ہو گیا کہ ان کو ہم سے کوئی پرابلم ہے, یہ مس انڈرسٹینڈنگ. اچھا بھائی ظہر میں یہ ہوا, اب اثر میں آئے تو ہمارا جو ٹینشن تھا وہ دور ہو گیا تھا, تو ہم نے آپ کو دیکھا تو ہم نے زور سے کہا کہ السلام علیکم خیریت, تو آپ کو جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی وہ دور ہو گئی. تین ہے, ایک ہے کج فہمی, ایک ہے غلط فہمی, ایک ہے کم فہمی. کج فہمی اور کم فہمی کا کوئی علاج نہیں, غلط فہمی کا علاج ہے. اس لیے جب کسی کے ساتھ کسی بات پر جھگڑا ہو جائے تو اس کے ساتھ صلح کی کوشش کرنے سے پہلے یہ اسیس کرنے کی کوشش کرو کہ اس کو مجھ سے جو پرابلم ہے وہ کج فہمی کی وجہ سے ہے, کم فہمی کی وجہ سے ہے, یا غلط فہمی کی وجہ سے ہے. اگر کج فہمی کی وجہ سے ہے تو کوشش کرو ہی مت, کم فہمی کی وجہ سے ہے تو کوشش مت کرو, اس لیے کہ اس کی سمجھ میں تو آنے والی ہے ہی نہیں بات. ایک کے پاس تو سمجھ ہے ہی نہیں اور دوسرے کی سمجھ بالکل الٹی ہی کام کرتی ہے, آپ کا وقت ضائع ہوگا. اب کیا کرو؟ پیار محبت سے السلام علیکم خیریت ہے بھائی, اب وہ جو چاہے کرتا رہے, اور جہاں لگے کہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے تو فون کرو, اور فون کر کے کہو کہ آپ سے ذرا دو منٹ بات کرنا چاہتے ہیں. ہمارے زمانے میں اکثر جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ غلط فہمی کی وجہ سے ہوتے ہیں, اور غلط فہمی کا علاج ہے اس کے باوجود ہم علاج نہیں کرتے. بہت آسان کہ بھائی ذرا کچھ بات چیت اچھی طرح, باڈی لینگویج ذرا کولڈ شولڈر ہے تو کچھ ان کو ذہن میں کوئی دوسری بات ہے ایسا لگتا ہے, تو ذرا پوچھے کہ ذرا بات آپ سے, اور پھر کہے کہ بھائی مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ذرا مجھے معاف فرما دیجیے اور مجھے بتلا بھی دیجیے تاکہ آئندہ غلطی نہ ہو. تو کیا ہوگا اب, اگر اس کو غلط فہمی ہوئی ہوگی تو وہ کلیئر کر لے گا, اور آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی تو وہ کہے جائے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, آپ کو ایسا کیوں محسوس ہوا؟ تو کہ دو چار دن سے کچھ اچھی طرح آپ بات نہیں کر رہے ہیں, تو کہ بھائی میرا ذرا گھر میں بیوی بیمار ہے اس کے ٹینشن میں ہوں. دیکھو غلط فہمی دور ہوگی. عموماً جو ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں وہ غلط فہمی کی وجہ سے, اور غلط فہمیوں کو ہم دور نہیں کرتے. بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ دوسرے لوگ غلط فہمیاں پیدا کر دیتے ہیں, تہمت لگا کر, غیبت کر کے کہ بھائی مول صاحب تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہے تھے. اب دیکھو غلط فہمی پیدا ہو گئی, کم فہمی نہیں ہے, کج فہمی نہیں, غلط فہمی. تو فوراً کوئی بھی آپ کو اگر کسی کے بارے میں بات کرے تو کہو کہ بھائی ایسا کرو کہ ان کو بلا لیتے ہیں, ان کو بلا لیتے ہیں, معاملہ فوراً صاف ہو جائے گا. اور اس قسم کے لوگ آنا بھی بند کر دیں گے آپ کے پاس کان بھرنے کے لیے. ہمارے اکابر جو ہے وہ اس سلسلے میں بہت محتاط رہتے تھے جب لوگ کان بھرنے کی کوشش کرتے تھے. ہمارے بعض بزرگوں کا حال یہ تھا کہ ان کو جب کوئی شکایت کرنے کے لیے آتا تھا کسی کی تو کہتے تھے کہ بھائی وہ میرا مرید ہے, میں اس کو تجھ سے اچھی طرح جانتا ہوں, اس میں یہ بات نہیں ہے, وہ ایسا نہیں ہے. اب کون جاوے گا کہنے کے لیے؟ بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ بھائی وہ تو تجھ سے اچھا ہی ہے, اس لیے کہ وہ میری برائی بیان کرتا ہے اس طرح کہ مجھے تکلیف نہ ہو, وہ میرے پیچھے بیان کر رہا ہے, اور تو مجھے آ کر کے کہہ رہا ہے کہ فلاں شخص تمہارے بارے میں یہ بات کہہ رہا تھا, تو تم مجھے ڈائریکٹ کہہ رہا ہے مجھے تکلیف ہو رہی ہے, تو وہ تجھ سے بہتر ہے کہ وہ میری برائی ایسی جگہ پہ کر رہا ہے جہاں مجھے تکلیف نہیں ہوتی, اور تو میری برائی ایسی جگہ پہ آگے کر رہا ہے جہاں مجھے تکلیف ہو رہی ہے. کون جائے گا؟ یہ میرے بھائیو دوسروں کی باتیں سننے کی جو ہمیں عادت ہے دوسروں کے بارے میں, اسے ختم کرو, سنو ہی مت. اس لیے کہ جو بھی چانسز ہوتے ہیں تعلقات کے خوشگوار ہونے کے وہ سب ختم ہو جاتے ہیں. اور یہ جو اس قسم کی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہمارے خیر خواہ نہیں, ہمارے دشمن ہوتے ہیں 9 out of 10. وہ اس کو تماشے سے دیکھتے ہیں اور مزہ آتا ہے ان کو کہ اچھا ہے ان کی جو لڑائی ہو رہی ہے, اچھا ہے ان کا جھگڑا ہو رہا ہے. توجہ مت دو ان لوگوں کو. تو کج فہمی, کم فہمی, غلط فہمی, اور چوتھی ہے, چوتھی کیا ہے بھائی؟ صحیح سمجھ. اللہ تعالی سے, اللہ سے مانگ رہے کہ اللہ آپ ہمیں اچھی سمجھ عطا فرمائیے, فہم سلیم, سلامتی والی فہم. یہ بھی ایک مانگنے کی چیز ہے, بہت بڑی چیز. اے اللہ فہم سلیم عطا فرمائیے, اے اللہ فہم سلیم عطا فرمائیے. یا مفہم سلیمان فہمنی, اے سلیمان علیہ السلام کو فہم عطا کرنے والے مجھے بھی فہم عطا فرما, مجھے بھی فہم عطا فرما. تو خیر دین اختیار کرنے سے آدمی کا فہم بھی درست ہو جاتا ہے. اب کیا پتا چلا اس سے, اس سے پتا یہ چلا کہ اگر کوئی دین اختیار کرتا ہے دین, تو دین چھوڑنے کی وجہ سے ہی وہ کج فہم ہو گیا تھا, تو اب دین جب اختیار کرے گا تو اس کا فہم صحیح راستے پر آ جائے گی. اور جو کم فہم ہے, کم فہم, تو جیسے پانچ وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والے کو حق تعالی شانہ رزق کی تنگی سے نکالتے ہیں, روزی کا خزانہ اس کے لیے کھولتے ہیں, تو کم فہم آدمی اگر دین کا اہتمام کرے گا تو اللہ عقل کے خزانے سے اسے عطا فرمائیں گے. تو کم فہم آدمی بھی اگر فہم پیدا کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے. اور جو دین کا پابند ہوتا ہے وہ غلط فہمی کا شکار بھی نہیں ہوتا. تو دین اختیار کرنے سے آدمی کا فہم بھی درست ہو جاتا ہے, اور جب فہم درست ہو جاتا ہے تو اشارے سے بات کو سمجھ لیتا ہے. اگر فہم درست ہو جاتا ہے تو ایک جملے سے بتا نہیں وہ کیا کیا چیزیں سمجھ لیتا ہے. حق تعالی شانہ اس فہم کی برکت سے فہم کو اتنا تیز کر دیتے ہیں, انڈرسٹینڈنگ کو اتنا تیز کر دیتے ہیں کہ وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے جہاں تک دوسرا کوئی نہیں پہنچ سکتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حق تعالی شانہ نے اس درجے کا فہم عطا کیا تھا اور سمجھداری, کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے فقیہ ہونے کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی فقہا ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے سامنے بچوں کے مانند ہے, وہ ہم سب کے باپ ہے سمجھ میں. فہم اللہ نے ایسا عطا فرمایا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فہم دیکھو, اعلیٰ درجے کا فہم. وکانا ابو بکرین عالمنا, ابو بکر ہم میں سے سب سے زیادہ جاننے والے تھے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اشارے سمجھ جاتے تھے جو ہم نہیں سمجھ سکتے تھے. تو دین اختیار کرنے سے آدمی کا فہم بھی درست ہو جاتا ہے. دیکھو فہم بھی درست ہو جائے, اس کا مطلب یہ کہ دین اختیار کرنے سے جہاں دوسری بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں وہاں فہم بھی درست ہو جاتا ہے, اور فہم ایسا درست ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو وہ باتیں منکشف ہوتی ہیں جو علماء کو بھی نہیں ہوتی. اس لیے کہ ایک عالم ہے, عالم مگر دین کی اتنی پابندی نہیں کرتا ہے تو اس کا فہم کم ہوگا, اور دوسرا غیر عالم ہے مگر دین کی پابندی کرتا ہے تو فہم بڑھے گا. جب فہم بڑھے گا تو دین میں اسے وہ باتیں سمجھ میں آئے گی جو اس کو نہیں آتی. اسی لیے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ہم بعض جگہ پر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ہمارے ڈاکٹر صاحب سے ایک ایسی بات سنی جو ہم نے کہیں نہیں دیکھی, حالانکہ وہ عالم نہیں تھے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ عالم نہیں تھے باضابطہ, بیٹھے ہوئے تھے اور علماء بحث کر رہے تھے کہ بھائی مدینہ منورہ جب جاتے ہیں تو مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کرنی چاہیے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کرنی چاہیے. ایک علمی بحث ہے, اور ہمارے بزرگان دین کیا فرماتے ہیں, ہمارے مشائخ جن سے ہم نے دین لیا, کہ مدینہ منورہ جانے والے کو دونوں نیتیں کرنی چاہیے کہ میں مدینہ منورہ کی بھی زیارت کرنے جا رہا ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی بھی زیارت کرنے جا رہا ہوں, تاکہ دو عبادتیں ہو جائے. مگر کچھ لوگ تھوڑے متشدد ہیں اس سلسلے میں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, صرف مسجد نبی کی زیارت کی جائے. تو علماء کے درمیان بحث ہو رہی تھی, علمی بحث, یہ علماء کا کام ہے, عوام کا کام نہیں ہے, یہ علماء کا کام ہے. عوام کا کام تو یہ ہے کہ علماء حقہ سے اپنے آپ کو وابستہ کر کے آنکھ بند کر کے ان کی اقتدا کرتے رہیں, یہ بحث کرنا علماء کا کام ہے. جتنے بھی اختلافی مسائل ہیں یہ علماء کا کام ہے کہ وہ بحث کریں. چاند کے مسائل ہیں, صبح صادق کے مسائل ہیں, اس ملک کے سینکڑوں مسائل ہیں, علماء کا اگر اختلاف ہے تو آپ کا رجحان جس عالم کی طرف ہو اس پہ عمل کرو, مگر ڈسکشن میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کام علماء کا ہے, آپ کا نہیں ہے. تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے, اتنے بڑے آدمی اور ان کے مرید سارے بیٹھ کر کے بحث کر رہے تھے, اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا علم کتنا تھا, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو جب کسی نے کہا کہ آپ نے ایک غیر عالم کو اپنا پیر بنا لیا, تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تو ان کے علم کی وجہ سے ان کا عقیدت مند ہوا ہوں, ان کا علم میں نے جو دیکھا اس کی وجہ سے عقیدت مند ہوا کہ یہ شخص باقاعدہ کسی مدرسے میں پڑھا نہیں ہے, اس کے باوجود اللہ کی طرف سے اس کے قلب پر اتنے علوم کا فیضان ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کا ولی ہی ہے. میں تو علم اس کے علم کا معتقد ہوا ہوں, اس کی بزرگی کا نہیں, پہلے علم کا معتقد ہوا ہوں, مگر اس کے باوجود بھی علماء کا ڈسکشن ہے, میں غیر عالم ہوں, خاموشی سے بیٹھے رہے. دیکھ لیا آپ نے ادب, تو اس ڈسکشن میں حصہ نہیں لیا. جب بحث و مباحثہ ہو تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ بھی کچھ فرمائیں. اب دیکھو یہ ہے فہم, آپ بھی کچھ فرمائیں, وہ دلائل ایک دوسرے کو, آپ بھی کچھ فرمائیں. تو حضرت نے فرمایا کہ میں تو غیر عالم ہوں, یہ تو علماء کا کام ہے, مگر جب آپ نے مجھے موقع دیا ہی ہے تو میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ایک بات آپ حضرت سے ذرا پوچھ لوں. کہ ضرور حضرت. تو کیا مدینہ منورہ کو جو فضیلت ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ کیسا سوال پوچھا, ذہن کہاں گیا, سارے دلائل کے ڈھیر ایک طرف. مدینہ منورہ کو فضیلت کس کی وجہ سے ہے؟ تو سب نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. تو کہا مدینہ منورہ کو جو فضیلت ملی ہے, ان فضیلتوں کی وجہ سے آپ مدینہ منورہ کی نیت کر کے زیارت کے لیے جا رہے ہیں, مگر جس کی وجہ سے فضیلت ملی ہے اس کی زیارت کا ارادہ نہیں ہے آپ کا؟ یہ تو عجیب بات ہے. اگر کسی شہر میں آپ جائیں کسی شیخ کو ملنے کے لیے, بہت بڑے شیخ کو ملنے کے لیے, اور وہاں ان سے ملاقات کریں اور اچانک آپ کو پتا چلے کہ ان کے شیخ بھی یہاں آئے ہوئے ہیں, تو کیا دل میں خیال آئے گا کہ یار یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں تو ان کے شیخ کیسے ہوں گے, چلو جرا جا کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو مدینہ کو اتنی فضیلت ملی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا کیا عالم ہوگا؟ یہ ہے فہم, یہ ہے فہم. بھائی سمجھ میں آیا؟ ایک اخیری بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں. ایک مرتبہ جو ہے ایک بزرگ کی مجلس میں کسی نے سوال کیا کہ بھئی سنت جو ہے وہ تکمیل کے لیے ہوتی ہے, سنت فرض کی تکمیل کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں, نماز میں کچھ چیزیں فرض ہیں, قیام فرض ہیں, رکوع فرض ہیں, سجدہ فرض ہیں, قرات فرض ہیں, اب اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے, اس میں کچھ کوتا ہی رہ جاتی ہے, تو نماز میں کچھ چیزیں سنت ہیں, کچھ چیزیں مستحب ہیں. تو یہ سنت جو ہے, سنت یہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے فرض پورا ہو جاتا ہے. جیسے رکوع میں جو فرض کی مقدار ہے وہ ایک سبحان ربی العظیم کہنے کے برابر. اگر کوئی رکوع میں گیا اور اس نے کہا سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمیدہ, نماز اس کی ہو گئی. مگر سنت کیا ہے کہ تین مرتبہ کہو سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. اب اگر کوئی شخص تین مرتبہ سبحان ربی العظیم کہے گا تو اس کے رکوع میں کسی کو شک رہے گا کہ ہوا یا نہیں ہوا؟ مگر ایک مرتبہ اگر کوئی سبحان ربی العظیم کہے گا تو شک ہو سکتا ہے, اس سے کہ جاتے جاتے ہی یا اٹھتے اٹھتے ہی اس نے سبحان ربی العظیم کہہ دیا. اور تو سنت جو ہے وہ فرض کی تکمیل کے لیے ہے, اس لیے سنت کا اہتمام بہت کرنا چاہیے. اچھا, ایک صاحب نے سوال پوچھا بزرگ سے کہ حضرت سوال یہ ہے کہ سنت جو ہے وہ فرض کی تکمیل کے لیے ہے, فرض کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہے, اور جو چیز کسی چیز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے وہ آخر میں آتی ہے. مثال کے طور پر ہمارے پاس اگر 900 پاؤنڈ ہو اور ہمارے ذمہ قرضہ 100 پاؤنڈ کا ہو, تو ہم احمد سے کہیں گے کہ بھئی یہ 900 لیجئے اور 1000 کو پورا کر کے ادا کر دیجئے. تو پہلے 900 آتے ہیں, اس کے بعد کمپلیشن آتا ہے, کمی اس کے بعد پوری ہوتی ہے. پہلے 100 اور پھر 900 نہیں آتے, کمی پہلے آتی ہے اور کمی کے بعد. تو سوال یہ کیا کہ سنت جو ہے وہ فرض کی تکمیل کے لیے ہے, تو وضو میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ پہلے فرض, پھر فرض, پھر فرض, پھر فرض, 4 فرض پہلے ہونے چاہیے تھے اور اس کے بعد سنتیں ہونی چاہیے تھی تاکہ وہ فرض مکمل ہو جاتا. جیسے سبحان ربی العظیم ایک مرتبہ یہ فرض ہو گیا اور اس کے بعد 2 مرتبہ سنت ہے. تو سوال یہ ہوا کہ جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں یہ سنت ہے, کلی کرتے ہیں یہ سنت ہے, ناک میں پانی ڈالتے ہیں یہ سنت ہے, تو ابھی فرض تو شروع نہیں ہوا, تو فرض کو کمپلیٹ کیسے کر رہا ہے یہ سنت؟ اور اس کے بعد پھر فرض آتا ہے. تو بزرگ نے کہا کہ وہ جو ہمارا خادم ہے اس سے جا کر کے پوچھو. اب وہ جھاڑو دے رہا تھا, جھاڑو دے رہا تھا, مگر بزرگوں کی صحبت, نیک ماحول, بزرگوں کی توجہ, حق تعالی شانہ فہم عطا فرماتے ہیں. تو اس نے کہا کہ بھئی دیکھو, جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کے لیے پانی کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. پانی اگر ٹھیک نہیں ہوگا تو ہمارا چہرہ دھونا بیکار جائے گا, فرض ادا نہیں ہوگا. اور پانی کے ٹھیک ہونے کے لیے کیا کیا ضروری ہے؟ نمبر ایک, اس کا رنگ ٹھیک ہو. اگر اس میں ریڈ رنگ آپ نے ڈال دیا تو گڑبڑ ہو جائے گی. دوسری چیز یہ کہ اس کی خوشبو جو ہے وہ نیچرل ہو. اس میں آپ نے فریگرنس ڈال دیا تو اب وضو کا مسئلہ ہو جائے گا. تیسری چیز یہ کہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ نیچرل ہو. اگر اس میں شوگر کا شیرہ ڈال دیا اور میٹھا کر لیا تو اب وضو نہیں ہوگا. اور چوتھی چیز یہ کہ پانی جو ہے اپنی فطرت پر ہو. فطرت کا کیا مطلب؟ کہ اس کو اگر آپ ہاتھ میں یوں پکڑنا چاہے تو ہاتھ میں نہ آئے, اسے پکڑ نہیں سکتے. اب کسی نے اگر اس میں یہ سیمنٹ ڈال دی تو اب گھڑا ہو جائے گا, آپ اسے پکڑ سکیں گے ہاتھ میں. یا یہ کہ اس میں کچھ گلو ڈال دیا کسی نے, اب یہ تھک ہو جائے گا, پیسٹ ہو جائے گا. تو پانی کا سے وضو اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ یوں آپ پکڑنے کے لیے جائے تو ہاتھ میں نہ آئے. تو کہا کہ جب پانی ہاتھ میں نہ آئے, اس کا رنگ نیچرل ہو, اس کی بو نیچرل ہو اور اس کا مزہ نیچرل ہو, تب جا کر کے چہرہ دھوئیں گے تو فرض ادا ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. تو کہا کہ دیکھو تکمیل کیسے ہوتی ہے. سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ ہاتھ دھو. جب ہاتھ دھوئے گا تو پتا چل جائے گا کہ پانی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, ہاتھ میں آ رہا ہے. اور اس کے بعد کہا کہ کلی کرو. اب کلی کریں گے تو پتا چلے گا کہ پانی کا مزہ بھی بدلا نہیں ہے, شوگر وغیرہ اس میں کچھ نہیں ہے. اس کے بعد کہا کہ ناک میں پانی ڈالو. اب ناک میں پانی ڈالیں گے تو پتا چلے گا کہ خوشبو بھی ٹھیک ہے, اس کی جو اصل بو ہے وہی ہے. اور رنگ کی بات وہ تو پہلے دیکھتے ہی معلوم ہو گیا تھا. اب جب پانی بالکل ٹھیک ہو گیا, اب فرض مکمل ہوگا. اب کہا جا رہا ہے کہ چہرے کو دھو. یہ فہم ہے. تو فہم بھائی دینداری سے حاصل ہوتی ہے. تو دین اختیار کرنے سے آدمی کا فہم بھی درست ہو جاتا ہے. ایسے شخص کو وہ باتیں منکشف ہوتی ہیں جو علماء کو بھی نہیں ہوتی, جو علماء کو بھی نہیں ہوتی. یہاں مجبور ہوں آپ کا وقت لینے پر, اس لیے کہ ایک اہم بات ہے. بعض لوگ جو ہیں تھوڑے بہت دیندار ہو جاتے ہیں, تھوڑی بہت پانچ وقت کی کچھ نماز پڑھ لیتے ہیں, تھوڑی بہت دینداری آ جاتی ہے. اور ان سے کہتے ہیں کہ بھائی علم بہت اہم ہے, علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو. تو کہتے ہیں دینداری کی وجہ سے خود بخود ہمارے اندر تو علم آ جاتا ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ تو جب تک دل میں یہ خیال آتا رہے کہ ہماری دینداری اتنی ہے کہ ہمیں علماء کے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, تو اسے سمجھنا چاہیے کہ اس میں ابھی دین آیا نہیں ہے. یہ اصول اور قاعدہ. جب تک ذہن میں یہ خیال رہے کہ ہمارے پاس اتنا دین ہے کہ ہمیں علماء کے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, ڈائریکٹ اب اوپر سے آئے گا, تو اسے سمجھنا چاہیے کہ ابھی تک دیندار نہیں ہوا ہے. اس سے کہ جب کوئی دیندار ہوتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ میرا یہ مقام ہو گیا ہے کہ آسمان سے میرے اوپر وہی نازل ہوگی. یہ خیال کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ جہالت ہے, جہل ہے. علماء کے پاس بیٹھنے کی ہم سب کو ضرورت ہے, ہم سب کو ضرورت ہے. اور پھر یہ جو دینداری کی برکت سے چیز حاصل ہوئی, یہ کون سی ہے؟ مانوی نعمت, یہ باطنی نعمت. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تو نعمتیں مانوی تھی, باقی حصی نعمتیں بھی ایسے شخص کو اوروں سے زیادہ عطا ہوتی. کسی کے ذہن میں یہاں یہ خیال آ سکتا ہے کہ بھئی بہت اچھی بات ہے, یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی دیندار بنے گا اسے اللہ تعالیٰ فہم میں برکت عطا فرماتے ہیں. مگر فہم سے میرا کیا بنے گا؟ مجھے تو گاڑی چاہیے, مجھے تو اچھا گھر چاہیے, مجھے تو سکون چاہیے, مجھے فلاں چاہیے فلاں چاہیے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی یہ میں نعمت باطنی کی بات کر رہا تھا کہ یہ چیز ملتی ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے, مگر اگر کوئی دیندار بنے گا تو اسے اللہ تعالیٰ حصی نعمتیں, یعنی دنیا کی ظاہری نعمتیں بھی بہت عطا فرمائیں گے. صحت عطا فرمائیں گے, روزی عطا فرمائیں گے, اولاد عطا فرمائیں گے, اولاد کو فرما بردار بنائیں گے, اور اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی ساری ضرورتیں اس کی پوری فرمائیں گے. خلاصہ یہ نکلا میرے بھائیوں کہ ہمیں جو ہے اپنی زندگی میں پورا دین لانے کی فکر کرنی چاہیے. عقائد بھی ٹھیک ہوں, عبادات بھی ٹھیک ہوں, معاملات بھی ٹھیک ہوں, معاشرت بھی ٹھیک ہو, اخلاق بھی ٹھیک ہو. اس کے لیے جو ہے علم کی ضرورت ہوتی ہے, اس لیے علماء کے پاس بھی بیٹھو. اس کے لیے باطن اصلاح کی ضرورت ہے, اس لیے مشائخ کے پاس بھی بیٹھو اور علماء اور مشائخ سے خوب استفادہ کرو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علیہ وسلم.